بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة. اسبياري رسالة شرح درس جاريه. فضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله، اسبياري رسالة كبيرة مقدمة لكاه، اور ہم نے صرف ابھی مقدمے تک ہی بات کی ہے. آج کی نشست میں شیخ صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے کا مختصر سا خلاصہ بیان کرتے ہیں. بھائیوں بہنوں سے، حضرت سامعین سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہیں. یہ باتیں پہلے پڑھ چکے ہیں صرف یاد دہانی کے لیے، اور جو ساتھی پچھلے دروس میں نہیں موجود تھے تاکہ وہ بھی اس خلاصے کو سننے کے بعد جو چیزوں کی رہ گئی ہیں وہ بھی اپنی ان ناقص چیزوں کو مکمل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے نمبر پہ شیخ صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کی بہتری اس کے اعتدال میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کی بہتری اس کے اعتدال میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سورة البقرة نمبر 143. اور اس سے پہلے والی آیت جو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورة انبیاء نمبر 107 ہے. تیسرے نمبر پہ دین اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے وسطیت یعنی میان روی اور عدل و انصاف ہے. دین اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین وسطیت یعنی میان روی اور عدل و انصاف کا دین ہے. نمبر چار، دین اسلام کہ اس وسطیت اور عدل و انصاف کا اہل اسلام میں سے اہل سنت و جماعت نے بہترین کردار ادا کیا. دین اسلام کی اس وسطیت یعنی میان روی اور عدل و انصاف کا اہل اسلام میں سے اہل سنت و جماعت نے بہترین کردار ادا کیا. وہ کیسے؟ ان کا نصب العین قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابۃ و سلف کی سمجھ ہے. یہ ان کا نصب العین ہے. ساری زندگی نے تین چیزوں کے پر گزاری ہے، قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، صحابہ اور سلف کی سمجھ ہے. نمبر پانچ، دین اسلام کی صحیح نمائندگی ہر معاملے میں اہل سنت و جماعت نے ہی کی ہے. نمبر پانچ، دین اسلام کی صحیح نمائندگی ہر معاملے میں اہل سنت و جماعت نے ہی کی ہے. نمبر چھ، اہل سنت و جماعت واحد گروہ ہے جس نے اتباع کا حق ادا کیا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہل سنت و جماعت واحد گروہ ہے جس نے اتباع کا حق ادا کیا. نمبر سات، اس امت کے فرقوں میں سے سب فرقوں سے بہترین فرقہ اہل سنت و جماعت ہیں. اسی جماعت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا على ما أنا عليه وأصحابي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إلى آخر الحديث. اس امت کے فرقوں میں سے سب فرقوں سے بہترین فرقہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت ہیں. اسی فرقے کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی، اور دوسری حدیث میں لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین الى آخر الحدیث. یعنی طائفہ منصورہ، فرقۃ ناجیہ، دونوں حدیث سے دو نام ہم ملتے ہیں. علی ما انا علیہ واصحابی الفرقۃ الناجیہ، 73 فرقے ہیں، ایک جنت میں جائے گا. فرقۃ الناجیہ جہنم کے عذاب سے نجات پانے والا فرقہ ایک ہی ہے. لا تزال طائفۃ من امتی الحق، آخر تک اس حدیث سے کیا ملتا ہے ہمیں؟ الطائفۃ المنصورہ، جس کی نصرت اور تأیید اللہ تعالی نے کی ہے. نمبر 8، جب یہ خوبیاں موجود ہیں رسول الجماعت میں تو رسول الجماعت ہیں کون؟ نمبر 8، رسول الجماعت کون ہیں؟ رسول الجماعت کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والتابعون لهم بإحسان، ومن سار على منهجهم وسلك طريقتهم الى يوم الدين. یہ لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ تا قیامت، یہ اہل سنت والجماعت ہیں. نمبر 9، یہ نام اہل سنت والجماعت کب وجود میں آیا؟ کب وجود میں آیا؟ پہلے ہی صدی میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، جیسے اس کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سورۃ آل عمران کی آیت یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جس دن سفید چمکدار چہرے ہوں گے اہل سنت والجماعت کے، اور کالے سیاہ چہرے ہوں گے اہل بدعت اور فرقے کے. اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نام، یہ لقب موجود تھا اہل سنت والجماعت. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے کہ مقدمہ صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ پہلے ہم روایت سب سے لے لیا کرتے تھے، جب اہل بدعہ کا ظہور ہوا تو ہم نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری سند کیا ہے، کون کون راوی ہیں. جو اہل سنت میں سے ہوتے تھے ان کی روایت قبول کر لیتے تھے، جو اہل بدعت میں سے ہوتے تھے ان کی روایت رد کر دی جاتی تھی. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کی وفات کب ہوئی؟ سن 110 ہجری میں، بہترین زمانے میں. اور امام ابن سیرین من سادات التابعین ہیں، کبار التابعین جیسے ہیں. نمبر 10، یہ نام اہل سنت والجماعت کیوں وجود میں آیا؟ جب اہل بدعت کا ظہور ہوا تو اہل سنت کا نام بھی وجود میں آیا. جب تک اہل بدعت نہیں تھے تو یہ نام بھی نہیں تھا، صرف مسلمان تھے. آج لوگ کہتے ہیں پھر آپ اسے مسلمان کہو، ہم یہ کہتے اہل بدعت، اگر بدعت کو چھوڑ دیں، یہ جو نئے نئے فرقے نکلے ہیں اور پھر نئے نئے نام رکھے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے آپ مسلمان بھی کہتے ہیں، آج اسی واپس، آج یہ سارے کے سارے واپس چلے اسی بہترین زمانے کی طرف جب صرف مسلمان تھے، کوئی بدعت ہی نہیں تھا. تو آج ہم بھی اپنے آپ کو اہل حدیث یا رسول جماعت اور سلف نہیں کہیں گے. لیکن جب تک یہ اہل بدعت موجود ہیں تب تک یہ نام، جیسے کہ فرقے موجود ہیں، نام بھی موجود رہیں گے. کیوں وجود میں آیا یہ نام؟ کیوں وجود میں آیا؟ اہل بدعت کی وجہ سے آیا. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے قول میں اور امام ابن سیرین کے اس قول میں وضاحت ہوئی ہے. نمبر 11، سلفی نام کی کیا ضرورت تھی؟ سلفی نام کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چلو اہل سنت جماعت تک تو ہم مان لیتے ہیں، اب سلفی کہاں سے آ گیا؟ جب اہل سنت جماعت میں سے بعض ایسے لوگوں نے اپنے اپنے نئے طور اور طریق منہج بنا لیے اور اپنے آپ کو اہل سنت یا سنی ہی کہتے رہے، جو رواف شیعہ کے ضد میں ہیں، ہے بدعتی لیکن آپ کو سنی کہتے تھے کیونکہ وہ شیعہ نہیں تھے، یہ رافضی نہیں تھے. جب ایسے لوگ وجود میں آئے تب اور اپنے آپ کو سنی کہتے تھے، اہل سنت جماعت میں سے ہی کہتے تھے، جیسے کہ آج بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت میں سنی کہتے ہیں. دور حاضر میں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو. اپنے آپ کو صرف سنی کہتے ہیں، بریلوی نہیں کہتے، بریلوی ہم کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے نمایاں کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم سلفی ہیں. نمبر 12، سلفی کون ہے؟ سلفی وہ ہیں جن کی نسبت صحابہ کرام اور سلف صالحین کی طرف ہے. سلفی کون ہے؟ سلف اور یا نسب ہے. سلف کون ہے؟ گزرے ہوئے اچھے لوگ، سلف صالحین، اور ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ دینی اعتبار سے صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں، اور اتباع التابعین بہترین تین زمانے کے لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. نمبر 13، صحابہ اور سلف کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے. صحابہ اور سلف کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اتباع کرو اس کے راستے کی جو میری طرف انابت کرتا ہے. وہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وکل من الصحابہ منیب الی اللہ، صحابہ کرام سارے کے سارے تعلق طرف انابت کرنے والے ہیں. فیجب اتباع سبیل، بس واجب ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے. نمبر 14، کیا سلفی نام صحیح ہے؟ بدعت کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ دوسرے گروہ نکلے ہیں اور ہم کہتے ہیں بدعتی گروہ ہیں سارے، تو سلفی نام بدعت کیوں نہیں ہے؟ یہ نام بالکل صحیح ہے لغت کے اعتبار سے اور شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ سلف گزرے اچھے لوگ، اور یا نسب ہے، سلف کی اتباع کرنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے، اور سلف کی اتباع کے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور شرع بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اور گزرے ہوئے لوگ ہمارے سلف ہیں، اور ان کی اتباع کرنا جو ہے، جو ان کی اتباع کرتے ان کو سلفی کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ سنت الجماعت یہ نام موجود ہے اور یہ صحیح اور درست ہے، اسی طریقے سے بالکل سلفی نام بھی موجود ہے اور درست ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مصطلح ایک جیسے ہیں، کیونکہ دونوں کا مفہوم، دونوں کی بنیاد ایک ہے. سنت الجماعت کون ہے؟ ہر وہ شخص جو قرآن مجید صحیح حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق، یہ سنت الجماعت ہے. لیکن ان کا دوسرا نام اب کیا ہے؟ سلف، سلفیون، طائفہ منصورہ اور فقۃ الناجی بھی گزر چکا ہے. تو تین چار نام جتنے بھی ہیں، جب بنیاد ایک ہے، صرف ناموں کا فرق ہے، ٹائٹل کا فرق ہے، بنیاد ایک ہے، منہج ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، طریقہ ایک ہے، تو پھر نام کے فرق سے کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ صرف جیسے کہ کوئی شخص ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کے بیٹے کا نام اواب ہے، تو ابو اواب اور عبداللہ میں کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی فرق نہیں، وہی عبداللہ، وہی ابو اواب، اور وہی ہندی ہے، جتنے بھی آپ لقب دیں اس کو. تو ایک ہی شخص کے تین چار نام ہیں، شخص ایک ہی ہے. نمبر 15، سلف کی طرف نسبت سلفی کا کیا حکم ہے؟ سلف کی طرف نسبت سلفی کہلانے کا کیا حکم ہے؟ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے، سلف کے منہج کی اتباع کرنا واجب ہے، اور سلف کی طرف نسبت کرنا جائز ہے اور مستحب ہے، جائز ہے. اگر کوئی شخص کو سلفی کہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن منہج کی اتباع کرنا، منہج پر قائم رہنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. نمبر 16، امت کے عظیم علماء کی دعوت کیا تھی اور نسبت کیا تھی؟ امت کہ عظیم علماء کی دعوت کیا تھی اور نسبت کیا تھی، جیسے کہ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، ابن ابی عاصم، اصبہانی الاجری وغیرہ، امت کے بہترین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. دعوت کیا تھی ان کی؟ قرآن، صحیح حدیث اور فہم سلف، یہ دعوت تھی ان کی. اور ان کی نسبت کیا تھی؟ سلف علماء، جو سلف کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو سلفی کہا جاتا ہے، اور ان کی دعوت کو دعوت السلفیہ کہا جاتا ہے. دعوت کا نام کیا ہے؟ دعوت السلفیہ. وہ کون ہیں؟ سلفی ہیں. نمبر 17، کیا یہ دعوت اور نسبت حزبیت اور گروہ بندی ہے؟ کیا یہ دعوت اور نسبت حزبیت اور گروہ بندی ہے؟ دوسرے تو ہم کہتے ہیں سارے کے سارے گروہ بندیاں اور حزبیت، جتنے بھی امت میں گروہ نکلے ہیں وہ سارے کے سارے احزاب ہیں اور باطل فرقے ہیں. تو پھر یہ بھی تو فرقہ ہے، یہ باطل کیوں نہیں ہے؟ یہ حزب کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں یاد رکھیں، کسی بھی حزب جو گروہ بنائے جاتے ہیں اور اس جماعت سے، مسلم جماعت سے خارج ہو جاتے ہیں، اس کی تین نشانیاں ہیں. کون سی نشانی ہے؟ کون بتائے گا؟ پہلے نشانی اس کی تاریخ ہے، ابتدا ہے. نمبر 2، اس کا بانی ہے، امیر ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، اس کو نسبت بھی ہوتی ہے بعض اوقات. اور تیسرا الولا والبراء، دوستی، دشمنی، تعصب اسی حزب کے لیے ہوتا ہے، دین کے لیے نہیں. یہ چل رہا ہے یا بند ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ شکایت کے لیے کہ یہ نیٹ پہ کوئی مسئلے تھے پچھلے دروس میں، ابھی ٹھیک ہے. اچھا، جزاک اللہ خیر. تو الفرقۃ الناجیہ، یہ ایسا حزب کیوں نہیں باطل حزبوں میں جیسا کیوں نہیں ہے؟ نمبر 1، تاریخ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کے آج تک کوئی ایک امیر بانی کا نام جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہے؟ ان کی دوستی، دشمنی یا حمیت یا تعصب کچھ بھی کہیں لے آپ، دین کے لیے ہے یا شخصیت کے لیے ہے؟ قرآن، حدیث، قرآن سے حدیث، فہم سلف، بنیاد عقیدے کے لیے، منہج کے لیے، دین اسلام کے لیے، دینی حمیت ہے، شخصی حمیت نہیں ہے کسی کی. وہ کیسے؟ اگر کسی رسول جماعت یا سلف عالم کو غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، اسے منع سے تسلیم نہیں کیا جاتا کہ بند کر تسلیم نہیں کیا کیونکہ ہمارا عالم، ہم نے اس کو مان لیا ہے اگرچہ قرآن سنت کے مخالف ہے. نہیں، نشاندہی کی جاتی ہے، اور اس عالم کا حق یہ ہے کہ اسے ادب کے دائرے میں، اگر زندہ ہے، ادب کے دائرے میں ایک نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کی غلطی کو غلطی تسلیم کی جاتی ہے، اور اس غلطی کو بتایا بھی جاتا ہے لوگوں کو یہ غلط ہے، یہاں پر ہمارے اس عالم سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، وہ مجتہد عالم ہے، اس کو اجتہاد کے ایک اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو لوگ اتباع کر رہے ہیں اس غلطی کی، ان کو اجر ملے گا کیا؟ نہیں، وہ جرم دار ہے. اور اگر وفات پا چکا ہے تو پھر اس کے دعائے رحمت بھی کی جاتی ہے، اور اس غلطی کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، نہیں کہ اگر مر گیا ہے اور اس کا علم ابھی باقی ہے تو لوگ اس کی غلطی کو لیتے رہے، اس غلطی پہ عمل کرتے، وہ پکڑ اسی کی ہو. نمبر 18، کیا سعودی عرب حنبلی مقلد ہیں یا سلفی ہیں؟ اور اس کے جواب میں ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ نے اپنے خطاب میں، جو ذوالحجہ سن 1363 ہجری میں انہوں نے خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا اننی رجل سلفی وعقیدتی ہی السلفیہ التي امشی بمقتضاها علی الکتاب والسنہ، میں سلفی ہوں، میرا عقیدہ بھی سلفی عقیدہ ہے، اور میں کتاب اور سنت پر چلنے والا شخص ہوں. اس سلفیت کے مطابق، قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق میں چلنے والا شخص ہوں. کوئی شخص خود اپنی زبان سے وضاحت کرے، اب پھر کسی اور شخص کی بات سننے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. نمبر 19، اگر سعودی عرب سلفی ہیں تو پھر چاروں مذاہب کیوں پڑھائے جاتے ہیں، صرف ایک کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ اسی اعتراض میں ہی جواب ہے. اگر حنبلی ہوتے تو پھر ایک مذہب پڑھایا جاتا, نہیں, چار مذہب پڑھانے کی وجہ یہی ہے کہ ہیں سلفی. اس لیے کہ امام حنیفہ کے پاس حقت وہ لے لیا جاتا ہے, امام مالک کے پاس حقت وہ لے لیا جاتا ہے, اور امام شافعی امام احمد کے پاس حقت وہ حق کو لے لیا جاتا ہے. شخص نہیں دیکھا جاتا, سب علماء سن جماعت کے علماء ہیں, جہاں پر ان سے غلطی ہوئی اجتہادی غلطی تصور کر کے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کی غلطی تسلیم نہیں کرتے, اور جہاں پر ان کی بات حق قرآن سنت کے مطابق ہے تو وہ لے لیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کیونکہ امام احمد حنبل کا قول ہم نہیں لیتے, نہیں, تو اسی کا نام سلفیت ہے کہ ہمارا ایک رہنما نہیں ہے, ہمارے سارے کے سارے سلف رہنما ہے. اور چار صرف اس لیے ہے, پانچ چھ نہیں ہے, کیونکہ مشہور معروف یہی چار مذاہب ہیں. اگر دس ہوتے تو پھر دس بھی پڑھائے جاتے ہیں, لیکن کیونکہ چار اس جماعت کے چار مذاہب معروف ہیں تو چار ہی پڑھائے جاتے ہیں. لیکن جب یہ مذاہب پڑھائے جاتے ہیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے, جو پڑھانے والے استاد ہیں یہ بتاتے نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ کہاں پر کون سی غلطی ہوئی ہے, ادب کے دائرے میں رہ کے اور اس غلطی کی تصحیح بھی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ہٹ گرمی کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتا, تعصب کرتا ہے یا اندھی تقلید کرنا چاہتا ہے, وہ ضرور اس کا رب جانے. سلیبس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا اندھی تقلید کا, کوئی چیپٹر آپ کو نہیں ملے گا کہ اندھی تقلید کی جاتی ہے یا صرف ایک امام کے قول کو لیا جاتا ہے, ہرگز نہیں. اسی کا نام سلفیت ہے. نمبر 20, اگر یہ دعوت حق ہے اور یہ نسبت حق ہے, دعوت السلفی اگر حق ہے اور سلف نسبت بھی اگر حق ہے, تو پھر اکثر لوگ اس سے متنفر کیوں ہیں؟ اس کے جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو غلط طریقے سے جھوٹ باندھا گیا ہے, تہمتیں لگائی گئی ہیں اس جماعت کے تعلق سے, خاص طور پہ جو سیاسی رہنما ہیں یا جو ویسٹرن رائٹرز ہیں مغربی دانشور لوگ, جو جن کو لوگ دانشور سمجھتے ہیں, یا بعض اخباروں کے جو ایڈیٹرز ہیں جو دین اسلام کے دشمن ہیں, جن کے پیچھے یہودیت اور دین کے دشمن سارے کے سارے کھڑے ہیں, وہ ظلم اور افتراء اور جھوٹ باندھنے سے باز نہیں آئے, اور انہوں نے ایسی چیزیں ایسی تہمتیں لگائیں اس جماعت حق پر بغیر ثبوت کے بغیر دلیل کے, ان کے بارے میں کبھی کہتے ہیں یہ وہابی ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ کافروں سے دوستی رکھنے والے ہیں, کبھی کہتے ہیں متعصب ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ متطرف ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, کبھی مختلف نام مختلف القاب دیے عوام الناس اور جاہل لوگوں نے یہ سمجھا کہ واقعی یہ باتیں سچی ہیں, یہ حق باتیں ہیں, اور کبھی کہتے ہیں یہ خوارج ہیں, تہمت لگا دی جاتی ہے. جیسے کہ بعض صوفی کو کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے کہ محمد وہاب رحمۃ اللہ علیہ خارجی تھے. جیسے کہ محمد احمد عقاد الما دیوبند میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں محمد وہاب کے بارے میں, واضح لکھا ہے کہتے ہیں کہ وہ خارجی تھے, اس سوال کو تکفیر کیا کرتے تھے. کچھ عوام الناس اپنے ان رہنماؤں کی ان علماء کی کتابیں پڑھتے تو پھر ان کے دل میں کیا سوائے دوری کے بغض و نفرت کے باقی کیا رہتا ہے؟ تو یہ سارا کا سارا بہتان ہے. شیخ صاحب کی کتابیں موجود ہیں, ان کا علم الحمدللہ محفوظ ہے, دیکھیں دکھائیں اللہ کے لیے, یہ ثابت کریں جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہاں پر تکفیر کی ہے اور کس انداز سے بات کی ہے. شیخ صاحب کا رسالہ چھوٹا سا پیارا رسالہ نواقض اسلام, اس میں انہوں نے نواقض اسلام کی تشریح کی ہے, دو یعنی ایک صفحے میں پورا آ جاتا ہے, تقریباً 10 نواقض بیان کیے ہیں. ان میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ حجت قائم کی جاتی ہے, اور فرق ہے کہ مطلقاً تکفیر کسی کے کرنا یا کسی شخص کی بے آئینی ہی تکفیر کرنا, حجت قائم کرنا کیا ہوتا ہے. واضح طریقے سے تکفیر کے اصول اور ضوابط کے بنیاد پر تکفیر کی جاتی ہے, ورنہ جو تکفیر نہیں کرتے پھر وہ مرجی ہیں. جیسے جماعت کے طریقے کہ تکفیر تو کی جاتی ہے, اس کی شروط اور ضوابط ہیں شرعیہ, بغیر شرطوں کے کسی پر بھی کفر فتویٰ نہیں لگاتے, اور صرف علماء ہی, یہ صرف علماء کا ہی کام ہے یا عوام الناس طلاب علم کا کام نہیں ہے کہ کسی شخص یا گروہ پر کفر فتویٰ لگائے. الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں. جس نے اس موضوع کے تعلق سے کچھ مزید باتیں سننی ہیں تو درس موجود ہے تکفیر کے اصول و ضوابط یا تکفیر کے شروط اور شرعی ضوابط, آپ یہ سن سکتے ہیں, اس میں مختصر سی تفصیل موجود ہے. نمبر 21, اس غلط فہمی ظلم و بہتان کے کیا اسباب ہیں, لوگوں نے اس حق دعوت کو کیوں غلط سمجھا ہے. پوائنٹ نمبر 21, اس غلط فہمی یعنی ظلم و بہتان کے کیا اسباب ہیں, لوگوں نے اس حق دعوت کو غلط کیوں سمجھا ہے. ان اسباب میں سے بعض اسباب کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے. نمبر 1, ایسی جماعتیں موجود ہیں جو ہیں تو حزبی جماعتیں دور حاضر میں, جو خوارج کے فکر سے متاثر ہوئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, تو جب لوگ ان کو دیکھتے اور پھر کہتے ہیں یہ سلفی ہے تو پھر تہمت پوری پوری جماعت پہ آ جاتی ہے, اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سلفی جو دہشت گردی کر رہے ہیں, بم بلاسٹ کر رہے ہیں اور مسلمان کا قتل عام کر رہے ہیں, اور واللہ سلفی اور سلفیت ان سے بری ہیں, میں قسم کھا رہا ہوں, یہ کوئی سلفیت نہیں ہے, وہ کوئی دعوت السلفیہ نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے اپنے خواہشات ہیں جو اس چھتری کے نیچے چھپنے کے لیے آنے کے لیے صرف اس نام کو استعمال کرتے ہیں. نمبر 2, بعض ایسے لوگ ہیں جو سلفیت کے اسپوکس مین بنے ہوئے ہیں اور حقیقی سلفیت کے تعلق نہیں ان سے, حزبی ہیں, حزبیت کے دلدل میں غرق ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو یوں ظاہر کر جیسے کہ ذہی سلفی امت میں اور کوئی ہے ہی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ بعض ایسی جماعتیں موجود ہیں جو اپنا کوئی سلفی جہادی جماعتیں کہتے ہیں, اور سلفی ان سے بھی بری ہیں کیونکہ جہاد عبادت ہے, جیسا کہ نماز عبادت ہے, جیسا کہ نماز نبوی پڑھنا فرض اور لازمی, اسی طریقے سے جہاد نبوی کرنا بھی فرض اور لازم ہے. نمبر 22, اس غلط فہمی اور ظلم کا کیا علاج ہے, کیا حل ہے. شیخ صاحب نے اس کے حل میں 3 چیزیں بتائی ہیں, اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, جو چیز دین اسلام میں داخل کر دی گئی ہے اور حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا گیا ہے, ان چیزوں کی نشاندہی کرنا, پتہ لگانا کہ کیا چیز اس پاک دین میں داخل ہوئی ہے, اور ان کی نشاندہی کرنا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کون سی چیز شریعت کی ہے اور کون سی چیز باہر سے آئی ہے. اس ملاوٹ کو ختم کرنے سے پہلے دیکھنا ہے اور ماننا ہے کہ یہ ملاوٹ ہے, سمجھنا ہے, جاننا ہے کہ یہ ملاوٹ ہے, اور بغیر جاننے کی نشاندہی کہ آپ کس طریقے سے اسے پاک کر سکتے ہیں. دوسرا ہے, اسلام کو اس ملاوٹ سے پاک کرنا, دین اسلام کو جس ملاوٹ نشاندہی کر دی ہے اب اسے پاک کرنا نکالنا ہے. نمبر 3, دین اسلام, صحیح دین اسلام کی حفاظت کرنا, یہ طریقہ ہے اور یہ علاج ہے اس غلط فہمی کا. جو تہمتیں لگائی گئی ہیں ان کو نشاندہی کرنا, کون کون سی تہمت ہے, پھر ان کا جواب دینا, ان کا رد کرنا. اس یہ صرف تہمت کی بات نہ کروں, دین اسلام جو چیز بھی ملا دی گئی, جو بھی ملاوٹیں ہیں, چاہے وہ اس جماعت کے خلاف ہیں یا دین اسلام پورے مکمل دین اسلام کے خلاف باتیں ہیں, ان کو نشاندہی کرنا, ان کو الگ الگ کرنا, پھر ان کا ازالہ کرنا, پاک کرنا, اور پھر مضبوطی سے اس دین کی حفاظت کرنا اور اس جماعت کی حفاظت کرنا. اور یہ چیز ممکن نہیں ہے جب تک کہ علم حاصل نہ کیا جائے, اور علم کا نام ہے قرآن, صحیح حدیث, صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. جب تک آپ اس راستے کو نہیں اختیار کرتے, اس وقت تک نہ تو آپ کسی ملاوٹ کو ملاوٹ سمجھ سکتے ہیں, کوئی ملاوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی, سب آپ کو حق نظر آئے گا. جو قرآن اور صحیح حدیث سے غافل ہے اور فہم سلف سے غافل ہے, اسے کیا پتہ لگے, کہاں سے پتہ لگے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اسے تو ہر دین کی ہر بات حق نظر آئے گی نا, اسے تو ان تین چیزوں پہ عمل اگر کرنا ہے, باطل کی نشاندہی, پھر اس کو پاک کرنا ہے, پھر اس دین کی حفاظت کرنی ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. نمبر 23, مخالفین اس علاج کو نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورة النساء نمبر 59. واپسی ہے قرآن اور حدیث کی طرف, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اختلاف ہوا, اختلاف ہوتا رہتا ہے, اختلاف ہوا ہے, اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ترازو ہے, اس ترازو پہ تولتے ہیں اپنی باتوں کو اور آپ لوگوں کی باتوں کو, جو حق ہے وہ لے لیتے ہیں, جو باطل چھوڑ دیتے ہیں. اگر واپسی, اگر اختلاف کی صورت میں واپسی قرآن و سنت کی طرف نہیں ہوگی تو پھر کیا خرابی ہے, کیا ہوگا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصل جهنم وساءت مصيرا. جهنم وساءت مصيرا ہے. پھر مشاقت ہوگی, پھر جہنم ہے, پھر عظیم خیر سے محرومی ہے, السابقون الاولون کی آیت کریمہ میں, اور پھر بدعت اور گمراہی کے دلدل میں غرق ہونا ہے, اور سب سے بڑا عذاب اللہ کی طرف سے, اللہ طرف سب کو محفوظ فرمائے حضرت سامعین کو, یہ عذاب ہے کہ کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہو اور اس سے توبہ نہ کرے, بدعت پر ہی موت آ جائے, اسے اسے توفیق نہ ملے بدعت سے توبہ کرنے کی. یہ سب سے بدترین عذاب ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہوتی رہے, عمر لمبی ہے, وہ بدعت میں وہ شخص ڈوب چکا ہے, توبہ کی توفیق ہے نہیں, اس کو حق سمجھ بیٹھا ہے, اور اس کی موت بھی اس بدعت پہ ہو, نعوذ باللہ. نمبر 25, ہر گروہ تو قرآن سنوں کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹاتا ہے, اپنے اختلاف کو لوٹاتے ہوئے بھی اختلاف کر رہا ہے. نمبر 25 ہے, آپ ایک پوائنٹ پیچھے ہیں. ہر گروہ تو قرآن و سنت کی طرف اپنے اختلاف کو لوٹاتے ہوئے بھی اختلاف کر رہا ہے, آخر آپ لوگوں کے مخالف ہمیشہ کیوں غلط ہوتے ہیں اور آپ لوگ کیوں صحیح ہوتے ہیں؟ ہر گروہ دعویٰ کرتا ہے لوٹانے کا قرآن سنت کی طرف, حقیقت لوٹاتے نہیں ہیں, کیونکہ صحیح لوٹانا قرآن اور سنت کی طرف جو ہے اس میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. اگر صحیح طریقے سے لوٹایا جائے قرآن سنت کی طرف اختلاف کی صورت میں تو پھر اختلاف ختم ہو جاتے ہیں نا, لیکن جب غلط راستہ اختیار کیا جاتے پھر تب بھی اختلاف باقی رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوٹا رہے ہیں قرآن سنت کی طرف, اکثر لوگ دعوے دار ہیں. تمہاری بات کیوں صحیح ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ ہمیشہ ہماری بات صحیح, ہم غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے, یہ بات درست ہے کہ غلطی کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن غلطی کا امکان ہونے میں غلط ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ثابت کرے کہاں پہ غلطی ماننے کے لیے تیار ہے, رجوع کرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے اپنے علماء سے ہمیشہ ہی سیکھا ہے کہ حق کے سامنے سر جھکا دو, یہ نہ دیکھو کہ یہ کس کی زبان سے حق نکل رہا ہے. اگر مخالف ہے, دشمن ہے, لیکن حق بات کر رہا ہے, کیا مخالف حق بات کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. یہ کسی نے کہا کہ جتنے بھی بدعتی گروہ ہیں وہ 100% ہی باطل پہ ہیں, نہیں, ان کی بعض چیزیں صحیح بھی ہیں, جو صحیح چیزیں ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحیح چیز کو ہوتے ہم باطل کی اور غلط پر بھی خاموشی اختیار کریں. یہ کس نے کہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا, جو لوگ قرآن سن کر رجوع کرتے ہوئے بھی اختلاف کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ غلطی کہاں پر ہے اور یہ اختلاف ختم کیوں نہیں ہو رہا امت میں. نمبر 26, اختلاف کی صورت میں قرآن سنت کی طرف لوٹانے کا کیا صحیح اور حق طریقہ ہے؟ جب طریقہ غلط ہے اس لیے اختلاف بھی موجود ہے اور رجوع بھی موجود ہے قرآن سنت کی طرف, اس مطلب ایک غلط طریقہ ہے نا, تو حق طریقہ کیا ہے؟ پھر ہمیں پتہ تو لگے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. صحیح طریقے سے قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ. یہ صحیح, جس نے صحیح سمجھا ہے قرآن سنت کو وہ پھر صحیح لوٹا بھی سکتا ہے, جس سمجھے غلط ہے شروع سے تو وہ صحیح لوٹا سکتا ہے واپس. لیکن آپ کی بنیاد اگر کمزور ہے اس پر آپ کیا عمارت قائم کریں گے؟ اختلاف کو چھوڑ دیں, آپ اختلاف سے پہلے آپ کا عمل جو کیا وہ درست ہے؟ جب عمل درست ہے, عمل کیوں درست ہے؟ کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے, بنیاد ہی کمزور ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو, قرآن اور حدیث کو سمجھے صحیح طریقے سے نہیں ہے. کس نے کہا صحیح طریقے سے نہیں سمجھا؟ کس نے کہا؟ آپ خود کہتے ہیں, آپ کی کتابیں دیکھ لیں, آپ کے اماموں کے اقوال دیکھ لیں, آپ کہیں پر خواب نظر آتا ہے, کہیں پہ کشف ہے, کہیں پہ ذوق ہے, کہیں پہ وجد ہے, اور کہیں پہ اندھی تقلید ہے, کہیں پہ امام کا قول ہے, ٹکرار ہے حدیث سے. حدیث کو چھوڑ دیں, امام کا قول باقی رہے گا, موجود ہے کہ نہیں موجود. اگر یہ مصیبتیں موجود ہیں تو پھر اختلاف کس طریقے سے ختم ہوگا؟ ختم کب ہوگا؟ جب صحیح طریقے سے رجوع ہوگا. رجوع صحیح طریقے سے ہوگا جب صحیح فہم کی بنیاد پر رجوع ہوگا. اور صحیح فہم کا مطلب ہے صحیح اتباع قرآن اور صحیح حدیث کی. یعنی جب صحیح اتباع ہوگی قرآن اور صحیح حدیث کی تب یہ اختلاف بھی ختم ہوگا. نمبر 27, قرآن سنت کی صحیح اور حق اتباع کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی سوال ہے کرنے کا, کیا حکم ہے؟ واجب ہے کہ نہیں؟ فرض ہے, واجب ہے. یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ کس نے کہا واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء نمبر 115 میں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. سورة البقرة کی آیت میں, کون سی سورة البقرة کی آیت؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واضح آیت ہے, ہدایت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام جیسا ایمان, جیسے کہ ان کا ایمان تھا پاک صاف. اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ ویسا ہی ہے, پاک اور صاف ہے, پھر تو تم ہدایت یافتہ ہو. اگر نہیں ہو تو پھر تم گمراہ ہو, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. نمبر 28, اس صحیح اتباع کا طریقہ کیا ہے اور نام کیا ہے؟ قرآن صحیح اتباع کا طریقہ اور نام کیا ہے؟ طریقہ ہے منہج السلف کی اتباع, اور نام ہے سلفی. نمبر 29, اس رسالے کی تعلیف اور تصنیف کا کیا سبب ہے؟ کیوں اس پورے رسالے کو اس طرح کی کیوں تصنیف کی گئی ہے؟ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیوں اتنی محنت کی ہے؟ کیا بتانے کے لیے؟ میں نے جو سلف کیا ہے, سلفیت کیا ہے, اور سلفی کون ہے؟ پورے رسالے کا موضوع یہی چیز ہے. اور آخر نمبر 30, منہج اور عقیدے میں کیا فرق ہے؟ منہج کا لفظ عقیدے سے زیادہ وسیع ہے. منہج کا مطلب ہے کہ دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کا راستہ. منہج جو راستے کو کہتے ہیں جس پہ چلا جاتا ہے, دین اسلام کو سمجھنے کا جو راستہ اختیار کیا گیا ہے اسے منہج کہتے ہیں. اور دین کے تین بڑے حصے ہیں, عقیدہ ہے, عبادات ہیں, معاملات ہیں. عقیدے کو کیسے سمجھنا ہے, عبادات کو کیسے سمجھنا ہے, معاملات سلوک کو کیسے سمجھنا ہے. تو منہج ایک روڈ میپ ہے جس پر مسلمان چلتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے, پورے مکمل دین کو سمجھنے کے لیے. عقیدہ دین کے حصوں میں سے ایک حصہ جو بنیادی حصہ ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فروع میں حنفی ہیں, اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں, طریقتاً صوفی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم فروع میں سلفی ہیں, اصول میں سلفی ہیں, طریقتاً بھی سلفی ہیں. انصاف کہاں پہ ہے, پہلے میں دوسرے میں؟ اگر پہلے میں انصاف ہے تو پھر آپ یہ ثابت کریں کہ یہی انصاف ہے کہ امام ابن رحمۃ اللہ علیہ کے اصول غلط تھے, وہ اگر ان کے اصول غلط تھے تو پھر وہ امام اعظم کیسے ٹھہرے، اور اگر ان کے اصول صحیح تھے تو آپ لوگوں نے اپنائے کیوں نہیں، کیوں نہیں کہا کہ ہم اصول میں بھی حنفی ہیں، فروع میں بھی حنفی ہیں، طریقتا بھی حنفی ہیں، کیوں نہیں کہا؟ اس مطلب یہ ہے کہ تینوں میں آپ لوگوں کے نزدیک شدید اختلاف ہے، تین مختلف نام ہیں آپ لوگوں کے پاس، فروع کسی کے ہیں، اصول کسی اور کے ہیں، طریقت کسی اور کا ہے. ہمارے نزدیک جیسے کہ اصول ضروری ہیں، فروع بھی اتنا ضروری ہیں، طریقہ سلوک اور اخلاق اور سیاست اور دین کی جتنے بھی حصے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی منبع سے ہونے چاہیے. جہاں سے ہم نے عقیدہ کو سیکھا ہے وہیں سے ہم عبادات کو بھی سیکھتے ہیں، اور وہیں سے ہم اپنے اخلاق اور معاملات کو بھی سیکھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اختلاف ہوا، فروع مسائل میں ہوا، اور ان کا اختلاف جو ہوا ہے فروع مسائل میں اس کی وجہ تھی تقویٰ تھا، علم تھا، اس بنیاد پر اختلاف ہوا. آج امت میں اختلاف ہے ان مسائل میں، اس نمبر ایک اختلاف اصول میں ہے، پہلے فروع میں بعد میں ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں سلف کا اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا، عقیدہ کے مسائل میں اختلاف نہیں تھا، ان کا جو اختلاف فروعی مسائل میں تھا اس کی وجہ تھی علم تھا اور تقویٰ تھا. علم اور تقویٰ ان کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کسی مسئلے پر خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کے حق سے زیادہ ہے اور مقدم ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سید ابوبکر صدیق عمر فاروق ہیں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. جس کے طرح عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے، جب حج کے مسئلے میں کسی نے سوال کیا کہ حج افراد بہتر ہے یا حج تمتع بہتر ہے، تو انہوں نے جواب حج تمتع بہتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی. پھر اس سائل نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ ابوبکر عمر تو یوں فرماتے ہیں، پھر سیدنا عمر بن شدید غصہ آیا اور فرماتے ہیں ان قریب تم ہلاک ہونے والے ہو، اگر تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہتے ہو قال ابوبکر عمر. یہ سلفیت ہے، شخصیت پرستی جس میں ہرگز نہیں ہے، اور جس نے بھی اس راستے کو اختیار کیا وہی حق پر رہا اور وہی کامیاب ہوا. تو عقیدہ جو ہے وہ منہج کا حصہ ہے، جیسے کہ توحید عقیدہ کا بنیادی حصہ ہے، اسی طریقے سے منہج کے لیے لازمی ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو. اگر منہج درست ہے تو عقیدہ بھی درست ہے، منہج میں خرابی ہے تو عقیدہ میں بھی لازماً خرابی آئے گی، سوال نہیں پیدا ہوتے، لازم اور ملزوم ہے. جیسے کہ جس کی توحید میں خرابی ہو عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ جس کا عقیدہ درست ہے انشاءاللہ اس کی توحید میں بھی درستگی آئے گی، لیکن بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کی توحید درست ہے لیکن عقیدہ میں پھر بھی بگاڑ ہے. وجہ کیا ہے؟ جس کے خوارج کو دیکھ لیں آپ، توحید میں تو ٹھیک ہے وہ، توحید غلطی کہاں سے ہوئی؟ جب انہوں نے کہا توحید حاکمیت چوتھے قسم ہے، یہاں پر ٹھوکر کھائی. کیوں؟ کہ عقیدے میں غلطی ہوئی. الغرض تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد اس رسالے کی انشاءاللہ متن سے درس کا آغاز کریں گے. اور بھائیو بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ منہجی باتیں ہیں دین کے اصول کے تعلق سے، منہج جو ہے تعلق رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس علم سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر ہر خیر سے محروم ہیں، تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں. ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہے یا شاید اس سے بھی کچھ دن زیادہ ہوں عقیدے کے اصول کا ایک درس ہو چکا ہے، تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے اس کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیں، دیکھ لیں، اور جتنی بھی اس منہج کے تعلق سے دروس ہوئے آپ ان کو بھی ریوائز کر لیں. میں نے مختصر سے صرف پوائنٹ وائز بتایا ہے، تفصیل موجود ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں. تیاری کر کے آئیں، چھٹی کا ہی مطلب ہوتا ہے کہ مزید چاہت ہو، مزید محبت کے ساتھ ہم پھر سے طلب علم کے لیے جمع ہوں. مجھے یہی امید ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ کہ چھٹیوں کے بعد یہ جو جوش و جذبات ہیں انشاءاللہ اس سے دگنا ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے میں، صلاۃ القیام میں اور دیگر عبادات میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات کو قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.